بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی؟ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ایک بار پھر بتا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ اور سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ گرد و پیش کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام آس پاس، اور آس پاس پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام مقدس دفاع، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں طٰہٰ شمیم کی زبانی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ دہشت گرد گروہوں کے ساتھ سعودی حکومت کے رابطوں کے ٹھوس ثبوت ایران کی انٹیلیجنس کی وزارت نے جاری کر دیے۔ گرفتار دہشت گرد سرغنے کا بھی آل سعود کے ساتھ تعلقات کا اعتراف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر کے خلاف کیس کو کراچی کی عدالت نے منسوخ کرتے ہوئے کارروائی کو وقت کی بربادی قرار دے دیا۔ ہندوستان میں کورونا کے کیسز میں دو روز تک نسبتاً کمی کے بعد ایک بار پھر نئے معاملات کی تعداد میں اضافہ، مجموعی تعداد 89 لاکھ سے زیادہ۔ اور پیش خبر تفصیل سے، ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے دہشت گرد گروہ حرکت النزال کے سعودی انٹیلیجنس کے ساتھ براہ راست رابطوں سے متعلق شواہد اور دستاویزات جاری کر دیے ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ اس نے سن 2018 کے دہشت گردانہ حملے میں ملوث دہشت گرد گروہ حرکت النزال العربی لتحریر الاحواز اے ایس ایم ایل اے کے سرغنہ فرج اللہ چاف معروف حبیب اسیوت کو گرفتار کر لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ پچھلے چند برس کے دوران مذکورہ دہشت گرد گروہ کے سرغنہ نے کئی بار تہران اور خوزستان میں دہشت گردی کی کوشش کی ہے، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے مطابق حرکت النزال سعودی عرب اور اسرائیل کے خفیہ اداروں کی براہ راست نگرانی میں کام کرتا ہے، اور گرفتاری کا عالمی وارنٹ جاری ہونے کے باوجود اس گروپ کے سرکردہ عناصر یورپی ملکوں سے ایران کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی کمان کر رہے ہیں۔ حرکت النزال کے سرغنہ فرج اللہ چواف نے اپنے ایک انٹرویو میں ایران کے انٹیلیجنس اداروں کے ہاتھوں اپنی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم شروع ہی سے سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ہماری متعدد میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ قبل ازیں امریکہ کے حکمراں جماعت کے سینئر رکن اسٹیو کنگ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ سن 2017 میں الاحوازیہ گروپ کے سرغنہ کریم ابدیان نے واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ حرکت النزال، جبہت العربیہ اور حزب النہضہ نامی تینوں گروپ الہوازیہ نامی دہشت گرد گروہ کا حصہ ہیں اور اس کے زیادہ تر ارکان اور سرغنہ ہالینڈ، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہیں۔ دہشت گرد گروہ الہوازیہ نے 22 ستمبر 2018 کو مسلح افواج کے قومی دن کے موقع پر ہونے والی فوجی پریڈ دیکھنے والوں پر حملہ کر دیا تھا، جس میں 25 افراد شہید اور 60 زخمی ہو گئے تھے۔ ایران اب تک سعودی عرب، اسرائیل، امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی لاتعداد سازشوں اور دہشت گردانہ اقدامات کا سامنا کرتا آیا ہے۔ ڈنمارک کی پولیس نے بھی حال ہی میں بتایا تھا کہ اس نے حرکت النزال کے 3 ارکان کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔ یہ افراد سعودی عرب کے خفیہ ادارے کے تعاون سے ایران میں دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی اور فنڈنگ میں ملوث تھے۔ ڈنمارک کی وزارت خارجہ نے دہشت گرد گروہ الہوازیہ کی حمایت کے سبب سعودی سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب بھی کیا تھا۔ کراچی کی عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمے میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ثبوت نامکمل ہے اور ایسے کیس کو چلانا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ پاکستان کی میڈیا کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کراچی کی عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر کے خلاف مزار قائد کی بے حرمتی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ ثبوت نامکمل ہے اور ایسے مقدمے کو چلانا وقت کا ضیاع ہوگا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ کیپٹن صفدر اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمے میں ٹھوس ثبوت و شواہد نہیں ہیں۔ شواہد کے مطابق نہ تو کسی کو اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے اور نہ ہی مزید کارروائی کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ عدالت نے کیپٹن صفدر کی زیر ضمانت بھی واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ کراچی میں پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد رات گئے کیپٹن صفدر کو ایک ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا تھا، جب وہ اپنے کمرے میں اپنی اہلیہ مریم نواز کے ساتھ موجود تھے۔ اس واقعے پر پورے پاکستان میں ایک سیاسی تنازع کھڑا ہو گیا تھا، جس کی بازگشت اب تک جاری ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران مسلسل 6ٹے روز 2000 سے زائد نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 2208 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3,63,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے شفا پانے والوں کی شرح 90% بتائی جاتی ہے اور اب تک 3,25,000 سے زائد افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 7,700 سے زائد ہے، جبکہ فعال مریضوں کی تعداد 30,300 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ اور پنجاب کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں کورونا کے مریضوں کی مصدقہ تعداد بالترتیب 1,57,432 اور 1,16,626 بتائی جاتی ہے۔ ادھر ہندوستان میں کورونا کے کیسز میں 2 روز تک نسبتاً کمی کے بعد ایک بار پھر نئے معاملات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور مجموعی تعداد 89 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے تباہ کن طوفان کو جھیلتے ہوئے 1 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ موجودہ صدی کی خطرناک ترین وبا کرونا وائرس کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ چین کے شہر ووہان میں 17 نومبر 2019 کو کرونا وائرس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس انفیکشن سے اموات کی تعداد 13 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ کرونا کی دوسری لہر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 7,300 افراد ہلاک، جبکہ 5 لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق کی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں 13,32,300 ہو گئی ہیں۔ یہ مہلک وائرس اب دنیا کے 217 ممالک میں 5,53,49,000 لوگوں کو متاثر کر چکا ہے۔ چین نے برکس ممالک کو کرونا سے مقابلے کے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔ بذریعہ ویڈیو لنک برکس کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ اس وقت بین الاقوامی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کو اس وقت اس صدی کی سب سے شدید وبا کا سامنا ہے۔ عالمی معیشت 20ویں صدی کے تیسرے عشرے کی انتہا کے درجے کی ابتری دیکھنے کے بعد اب ایک مرتبہ پھر شدید کساد بازاری کا سامنا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ COVID-19 کے عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی اتحاد اور مشترکہ تعاون ناگزیر ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے خبردار کیا کہ وبا کی وجہ سے عالمی تپش نہیں رکے گی اور یہ کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے سے نمٹنے میں ہرگز کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اس ضمن میں چین کا موقف پیش کرتے ہوئے صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ بیجنگ اپنی ترقیاتی سطح اور صلاحیتوں کے مطابق بین الاقوامی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ افغانستان کے اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ قیام امن کے حوالے سے عوامی اکثریت کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اپنے ایک بیان میں عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کو امن مذاکرات کے تمام معاملات کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ افغانستان کو ایسے امن کی ضرورت ہے جس میں عوام کی اکثریت کی رائے کو بالادستی حاصل ہو. افغانستان کے اعلیٰ مصالحتی کونسل کے سربراہ نے مزید کہا کہ طالبان گروہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے کی بھی پابندی نہیں کر رہا اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. دوسری جانب بہت سے افغان عہدیداروں نے طالبان کو ڈرون طیاروں اور نائٹ ویژن دوربینوں سمیت جاسوسی کے جدید ترین آلات اور ہتھیاروں کی فراہمی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. مذکورہ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ طالبان کو ایسے آلات کی فراہمی اور افغانستان میں حملوں میں اضافہ قطر میں ہونے والے امریکہ طالبان معاہدے کا حصہ معلوم ہوتا ہے. امریکی کانگریس کے 75 ارکان نے ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک پر عائد امریکی پابندیوں میں نرمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ایرنا نیوز کے مطابق امریکی کانگریس کے 75 ارکان نے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن اور وزیر خارجہ مائک پیمپیو کے نام ایک مراسلہ ارسال کر کے کورونا کے دور میں ممالک پر لگائی گئی پابندیوں میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے. امریکی ارکان کانگریس نے پیمپیو اور منوچن سے مطالبہ کیا کہ فی الحال پابندیوں کو نظر انداز کریں اور کورونا کا مقابلہ کرنے کی غرض سے پابندیوں سے روبرو ممالک تک کورونا ٹیسٹنگ کٹ اور دیگر لازمی طبی وسائل کی ترسیل کی اجازت دیں. خیال ہے کہ حالیہ مہینوں دوران مختلف ممالک اور عالمی ادارے ایران سمیت مختلف ممالک پر لگی امریکی پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر چکے ہیں، مگر امریکہ بدستور اپنی جارحانہ، ظالمانہ اور غیر قانونی پالیسیوں کو جاری رکھنے پر مصر ہے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ کے اس رویے کو طبی اقتصادی دہشت گردی کا نام دیتے ہوئے عالم برادری سے امریکہ کی منمانیوں کے مقابلے میں آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے. ریاست پنسلوانیا کے ہائی کورٹ نے امریکی صدر ٹرمپ کے انتخابی کمپین کی اس ریاست میں انتخابی دھاندلی کی اپیل کو خارج کر دیا ہے. ریاست پنسلوانیا ہائی کورٹ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی کمپین کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہ اس کے مبصرین یا سلیکٹڈ آبزرورس کو ووٹوں کی گنتی کے وقت موقع پر موجود رہنے کی اجازت نہیں دی گئی، کہا ہے کہ الیکشن حکام نے مبصرین کو قانون کے مطابق لازمی دسترسی فراہم کی ہے. ریاست پنسلوانیا میں ٹرمپ کے انتخابی کمپین کا دعویٰ ہے کہ اس ریاست کے 682,479 پوسٹل ووٹوں کو خفیہ طریقے سے شمار کیا گیا ہے. گزشتہ سنیچر کو امریکی ذرائع ابلاغ من جملہ سی این این، فاکس نیوز، سی بی ایس، ایسوسیٹڈ پریس اور نیو یارک ٹائمز نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے 290 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں ان کی جیت کا اعلان کر دیا. اس کے بعد ٹرمپ نے ایک بیان جاری کر کے صدارتی انتخابات میں اپنے ڈیموکریٹس حریف کی کامیابی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے بقول ان کے انتخابات میں زبردست دھاندلی کو روکنے کے لیے کورٹ سے رجوع کرنے کی بات کی تھی. دوسری جانب امریکی سینیٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اقلیتی لیڈر نے اس ملک کی منتخب حکومت کے ساتھ ٹرمپ حکومت کے تعاون نہ کرنے کے خطرناک نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اسے امریکیوں کی جان خطرے میں پڑنے کا ایک عامل قرار دیا ہے. ہیل ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک اقلیتی لیڈر چاک شومر نے اعلان کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صدارتی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم نہ کرنے اور اقتدار کی منتقلی انجام نہ دینے سے امریکی شہریوں کی جانوں کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. منصور ہادی کے حامیوں اور امارات نوازوں کے درمیان ایک بار پھر شدید جھڑپیں ہوئیں جن میں دسیوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حامیوں کے درمیان تصادم میں درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. بتایا جاتا ہے کہ جنوبی یمن میں امارات اور سعودی عرب کی نیابتی جنگ میں 50 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات سے وابستہ جنوب کی عبوری کونسل اور سعودی عرب سے وابستہ یمن کے مفرور صدر منصور ہادی کے جنگجوؤں کے درمیان ایک بار پھر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں کہ جن میں فریقین کے 50 کے قریب افراد مارے گئے ہیں. یہ جھڑپیں ایک ایسے وقت ہوئی ہیں کہ سعودی اتحاد نے منصور ہادی اور عبوری کونسل کے درمیان جنگ بندی کی خبر دی تھی. شام کے دفاعی سسٹم نے بدھ کی علی صبح دمشق کی فضا میں کئی متخاصم اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق دمشق کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس واقعے کچھ ہی دیر بعد مقامی سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے. شام کے خلاف صہیونی حکومت کا حملہ روک دیا گیا ہے. شام کی حکومت نے بارہا کہا ہے کہ صہیونی حکومت اور اس کے مقامی عرب اور مغربی اتحادی متحارب تکفیری گروہوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. شام کی فوج نے تکفیری دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود کی متعدد کھیپیں پکڑی ہیں جو اسرائیل سے بھیجی گئی تھیں. حماس نے شام پر اسرائیل کی تازہ جارحیت کو خطے میں اسرائیل کی غنڈہ گردی سے تعبیر کیا ہے. حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دمشق پر صہیونی حکومت کی جارحیت امریکی حمایت کا نتیجہ ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حازم قاسم نے کہا کہ صہیونی حکومت کا اقدام علاقے میں صہیونی منصوبے کو خاک میں ملا جانے کے لیے بیدار اقوام کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا متقاضی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے مقبوضہ علاقوں میں مزید آئرن ڈوم نامی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیل نے لبنان کی سرحدوں کے قریب مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں میں مزید آئرن ڈوم سسٹم کو نصب کیا ہے۔ دوسری جانب شام کے سرکاری خبرساز ایجنسی نے سانا نے بتایا کہ شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اپنی سرحدوں میں پرواز کرنے والے کئی فضائی اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی تعاون دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں فلسطینی اتھارٹی کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے منگل کے شب اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی تعاون دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس اعلان کے فوراً بعد حماس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں فلسطینی اتھارٹی کے اس فیصلے کو قومی آشتی کے معاہدے کے منافق قرار دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی اتھارٹی کے اس فیصلے سے امریکہ کے ناپاک سنچری ڈیل منصوبے کا مقابلہ کرنے کی غرض سے قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششوں کو دھچکا لگے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں اب سماعت فرمائیں سیاسی تبصرہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن امریکہ میں اور عالمی سطح پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اب دنیا میں امریکی تسلط اور بالا دستی قائم نہیں رہ سکتی۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی امریکہ کی ناکام ترین خارجہ پالیسی تھی، اور اس طرح کی پالیسی نے امریکہ کو ایک باغی اور سرکش ملک بنا دیا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست کی وجہ ان کی خارجہ پالیسی نہیں تھی کہا کہ افسوس، دنیا میں ٹرمپ کی نہایت خطرناک خارجہ پالیسیوں کا اندرون ملک ان کی ناکامی میں زیادہ کردار نہیں رہا ہے، اور یہ امریکی معاشرے کے لیے ایک قابل غور پہلو ہے، اور پوری دنیا کو اسے خطرے کی گھنٹی سمجھنا چاہیے، نیز متوجہ ہو جانا چاہیے کہ امریکی معاشرہ انتہا پسندی کی جانب جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ یورپ نے ٹرمپ کے دور سے ضرور سبق سیکھا ہوگا، اور اس بات کے پیش نظر کہ خارجہ پالیسی امریکی انتخابات کا اہم موضوع نہیں تھی، لہذا انہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ان کے مستقبل اور مصلحتوں کا فیصلہ واشنگٹن میں کیا جائے۔ انہوں نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ٹرمپ کی ایٹمی سمجھوتے سے نکلنے اور ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، کہا کہ بین الاقوامی میدان میں جو بائیڈن کی کامیابی اور شکست کی کسوٹی یہ ہوگی کہ وہ خود کو اور اپنے ملک کو یہ باور کرانے میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ اب عالمی طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی جانب جھک رہا ہے اور ان کو اسی کے مطابق چلنا ہوگا، یا پھر جو بائیڈن بھی اپنے پیش روؤں کی طرح عالمی طاقت کا توازن مشرق کی جانب جانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے میں واپس آنے کے لیے کوئی شرط رکھے، کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کا ممبر اور سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے قرارداد نمبر 2231 پر عمل درآمد کا پابند ہے، اور اگر واشنگٹن اس قرارداد پر عمل درآمد کرے اور پابندیاں اٹھا لے اور ایران کی اقتصادی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے تو تہران بھی ایٹمی سمجھوتے پر پوری طرح عمل کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 28 آبان 2 ربیع الثانی اور 18 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ دو ربیع الثانی سن 602 ہجری قمری کو معروف حکیم اور ماہر علم نجوم اسیر الدین مفضل بن عمر عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ وہ ابہری کے نام سے مشہور تھے۔ اسیر الدین خواجہ نصیر الدین توسی کے ساتھ مراغہ کی رصد گاہ میں کام کرتے تھے۔ ان کی بیش بہا کتابوں میں دو کتابیں عیسیٰ غوجی اور ہدایت الحکمہ زیادہ مشہور ہیں۔ اسیر الدین ابہری نے سن 663 ہجری قمری میں وفات پائی۔ اٹھارہ نومبر سن 1787 عیسوی کو فرانسیسی مصور، ماہر طبیعیات اور سائنسداں لوئی ڈاگر پیدا ہوئے۔ انہوں نے بہت سی ایجادات کی۔ ان کا اہم ترین کارنامہ فوٹوگرافی کا کیمرہ ہے جو سن 1839 میں ایجاد کیا تھا۔ ڈاگر اس کیمرے کے ذریعے پہلا صاف اور واضح فوٹو کھینچنے میں کامیاب رہے۔ قابل ذکر ہے کہ تقریباً اسی دور میں ان کے ہم وطن جوزف نسفور نیپس نے بھی فوٹوگرافی کا کیمرہ ایجاد کیا تھا۔ ڈاگر کا سن 1851 میں انتقال ہو گیا۔ اٹھارہ نومبر سن 1839 عیسوی کو الجزائر میں امیر عبد القادر محی الدین کی قیادت میں فرانس کے خلاف دوسری عوامی جنگ شروع ہوئی۔ فرانس نے سن 1830 میں الجزائر پر قبضہ کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا۔ امیر عبد القادر اپنے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ سن 1847 تک فرانسیسی قابضوں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالآخر ان کو شکست ہوئی اور قیدی بنا لیے گئے۔ تقریباً ایک صدی گزرنے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانسیسی قابضین کے خلاف الجزائر کے عوام کی تحریک ایک بار پھر شروع ہوئی اور سن 1962 میں یہ ملک آزاد ہو گیا۔ دو ربیع الثانی سن 1311 ہجری قمری کو عظیم ایرانی خطاط، ریاضیداں اور حکیم میرزا عبداللہ ریاضی نے وفات پائی۔ وہ نہ صرف ریاضی بلکہ نجوم، قدیم طب اور اسلامی علوم سے بھی آشنا تھے۔ میرزا عبداللہ ریاضی اور خطاطی میں بھی استادانہ مہارت رکھتے تھے اور خط نستعلیق کو نہایت خوبصورتی سے لکھتے تھے۔ غیاث الدین جمشید کاشانی کی کتاب مفاتیح الحساب اور تحفۃ المنجمین ان کے خطاطی کے نمونے ہیں۔ اٹھائیس آبان سن 1368 ہجری شمسی کو ایران کے ایک تاریخی شہر ہمدان کے مضافات میں قدیم اقوام کے 5000 سال پرانے پتھروں کے آثار دریافت ہوئے۔ ایک تحقیقاتی ٹیم کو مختلف معدنی اشیاء جمع کرنے کے دوران پتھروں کے ایسے کتبے ملے ہیں جن کی دریافت تاریخ ایران میں پہلی بار ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ان کتبی نمونوں کا تعلق 2000 سے 3000 قبل مسیح سے ہے۔ November 1962 کو ڈینمارک کے معروف سائنسداں اور ماہر طبیعیات نیلس بوہر کا انتقال ہوا۔ وہ 1885 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کو ریاضی میں خاص دلچسپی تھی۔ نیز انہوں نے اسی میدان میں تحقیق و مطالعہ کیا۔ نیلس بوہر نے ایٹمی تحقیقات انجام دیں اور اس سلسلے میں انہوں نے جو تحقیقاتی کام کیا اسی بنا پر 1945 میں ان کو طبیعیات کا نوبل انعام دیا گیا۔ November 1963 کو کرنل عبدالسلام عارف نے عراق میں اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے وزارت دفاع کی عمارت پر بمباری کر کے عبد الکریم قاسم کو قتل کرنے کے بعد اقتدار پر قبضہ کیا۔ ان کی اس بغاوت میں 10 افراد مارے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ عبد الکریم قاسم بھی ایک خونریز بغاوت کے ذریعے اقتدار تک پہنچے تھے۔ انہوں نے 1958 میں بغاوت کر کے شاہی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور خود صدر بن بیٹھے تھے۔ عبدالسلام عارف نے عراق میں اپنی حکومت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے بعد حساس حکومتی منصبوں سے باس پارٹی کا صفایا کر دیا۔ عارف 3 برس بعد طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن عارف عراق کے صدر بنے۔ May 1392 کو القاعدہ دہشت گرد گروہ سے وابستہ تنظیم عبداللہ ازام بریگیڈ کے دہشت گردوں نے سعودی دہشت گرد ماجد الماجد کی سرکردگی میں بیروت میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا۔ یہ حملہ 2 زرخرید خودکش حملہ آوروں سے کرایا گیا تھا۔ اس دہشت گردانہ حملے میں پے در پے 2 دھماکے ہوئے، جن میں 23 افراد شہید اور 160 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ لبنان میں ایران کے کلچرل کونسلر حجت الاسلام والمسلمین ابراہیم انصاری اور ایک ایرانی سفارتکار کی اہلیہ نیز ایرانی سفارت خانے کے 4 محافظین بھی شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ اس دہشت گردانہ کارروائی کے بعد ماجد الماجد کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس سے تفتیش کرنے سے پہلے ہی بیروت کے ایک فوجی اسپتال میں ماجد الماجد پراسرار طریقے سے مارا گیا اور اس کی لاش سعودی حکام کے حوالے کر دی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے۔ دل کو چراغ تور بنایا، میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی
والے نے۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، شام میں تعینات امریکیوں کی عراق منتقلی کا سلسلہ جاری ہے۔ علاقے کی صورتحال پر نظر رکھنے والے باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ پینٹاگون میں افسران اور حکام کی تبدیلیوں اور تقرریوں کے پیش نظر یہ گمان تقویت پاتا جا رہا ہے کہ امریکہ کے باوردی دہشت گردوں پر مشتمل فوج رواں سال کے اختتام اور ٹرمپ کی مدت صدارت کے دوران ہی عراق اور شام سے نکل جائے گی۔ شام کے صوبہ الحسکہ میں موجود بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے المالکیہ شہر میں موجود اپنے اڈے کو خالی کر دیا ہے اور فوجی الولید بارڈر کے راستے عراق منتقل ہو گئے ہیں۔ البتہ ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ امریکہ کا اپنے باوردی دہشت گردوں کو شام کے مشرقی علاقے سے نکالنے کا عمل اس کی پیشگی آمادی کا حصہ ہے یا نہیں۔ اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے والے ممالک کے دعووں کے برخلاف غاصب سینی حکومت نے غلب اردن کے الحاق کی پالیسی کو ایک دن کے لیے بھی ترک نہیں کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قدس شہر کے جنوبی علاقے میں نئی یہودی کالونی کی تعمیر کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باقی ماندہ مدت صدارت کے دوران صہیونی حکومت اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل میں کوشاں ہے۔ اس بیان میں اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اب روایتی انداز میں سیاسی بیان پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ غاصبوں سے باز خواست کرے۔ ادھر غرب اردن میں متحدہ عرب امارات کے تعاون سے یہودی بستیوں کی تعمیر سے متعلق خبریں گشت کر رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ایک اسرائیل وفد نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے۔ تحریک حماس نے اپنے ایک بیان میں متحدہ عرب امارات کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ شام کے سرکاری ذرائع کے مطابق وزیراعظم ولید معلم انتقال کر گئے۔ ولید معلم وزیراعظم کے عہدے کے علاوہ وزارت خارجہ کا قلمدان بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ ولید المعلم کا شمار شام کے سینئر سفارتکاروں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے سفارتکاری کے ذریعے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور آخر تک اسی شعبے سے وابستہ رہے۔ وہ سن 2006 سے شام کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ وہ امریکہ اور مغربی عربی صہیونی محاذ کے خلاف سخت موقف رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے شکار ملکوں کو مشترکہ محاذ قائم کرنا چاہیے۔ ولید المعلم فلسطینی کاس کے بھی زبردست حامی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ شام کے اسٹریٹجک شریک ملک ایران کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ تہران دمشق کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہے گا۔ یمن میں اپنی پٹھو حکومت کو اقتدار دلانے کے لیے ریاض کی نگرانی میں قائم عرب اتحاد نے 6 سال سے زیادہ عرصے کے محاصرے اور مسلسل بمباریوں کے باوجود انصار اللہ کی برتری کا اعتراف کیا ہے۔ سعودی اتحاد کے فوجی ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی کے اعتراف کے مطابق حوثی قبائل اور انصار اللہ کے جیالے باب المندب اور جنوبی بحیر احمر میں کافی سرگرم ہیں۔ ترکی المالکی نے اعتراف کیا کہ یمن کے کڑے محاصرے اور سعودی اتحاد کی فوجی نگرانی کے باوجود انصار اللہ کے جوان سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا کر ہمارے مفادات کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ ترکی مالکی نے دعویٰ کیا کہ حال ہی میں ایک بارودی سرنگ کا پتہ چلا کر اسے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بحیرہ احمر کے جنوب میں حوثی ملیشیا نے ایک انتہائی خطرناک بارودی سرنگ نصب کی تھی جس کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ اب تک حوثی ملیشیا کی طرف سے بچھائی گئی 157 بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنایا جا چکا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ حوثی ملیشیا نے آبنائے باب المندب اور جنوبی بحیر احمر میں سعودی اتحاد کے مفادات کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے مشرقی صوبہ دیالہ میں داعش کا ایک بڑا نیٹ ورک تباہ کر دیا۔ عراق کے صوبہ دیالہ میں الحشد الشعبی کے کمانڈر طالب موسوی نے کہا کہ 23 بٹالین اور انٹیلیجنس شعبے نے خانقین کے علاقے میں کاروائی کر کے داعش دہشت گردوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ الموسی کا کہنا ہے کہ ان کاروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور فوجی ساز و سامان بطور مال غنیمت حاصل ہوا ہے۔ صوبہ دیالہ کے بعض علاقوں میں داعش دہشت گردوں کے ہاتھوں سیکورٹی اہلکاروں، عام شہریوں، مقامی شخصیتوں اور قبائل پر حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ الحشد الشعبی اور عراق کے دیگر سیکورٹی اہلکاروں نے صوبہ الانبار، صلاح الدین اور دیالہ میں کئی بڑی کاروائیاں انجام دی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے یہودی بستیوں کی تعمیر کی حمایت اور عرب لیگ کے فیصلوں کے منافی رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ تحریک حماس نے مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے کاموں میں مشغول ایک اسرائیلی وفد کی میزبانی کرنے کے ابوظہبی کے اقدام کو عرب لیگ کے فیصلوں کے منافی اور صہیونی قبضہ جاری رہنے کے اقدامات کی حمایت قرار دیا ہے۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے اپنے ایک بیان میں متحدہ عرب امارات کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی اور کہا ہے کہ غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر سے مربوط کمیٹی کے سربراہ کی میزبانی اور اس کے ساتھ اقتصادی معاہدہ غرب اردن میں یہودی کالونیوں کی تعمیر کی حقیقی معنی میں حمایت کے مترادف ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات نے فریب سے کام لیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے جانے کے موقع پر دعویٰ کیا تھا کہ یہ سمجھوتا غرب اردن کے الحاق کے منصوبے کو متوقف کرنے کے مقصد سے کیا ہے۔ ایک ہفتے قبل اسرائیلی جرائد نے خبر دی تھی کہ یہودی بستیوں کی تعمیر سے متعلق زراعت اور پانی کو میٹھا بنانے سمیت سبھی معاملات کا جائزہ لینے کے مقصد سے ایک وقت متحدہ عرب امارات کے دورے پر گیا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے لبنانی عوام سے ٹیلی ویژن کے ذریعے براہ راست خطاب میں آئندہ 2 ماہ کے دوران مکمل چوکسی برتے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اسرائیل حزب اللہ گٹھ جوڑ سے متعلق افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی افواہوں کا مقصد صہیونی غاصبوں اور بعض عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لائے جانے کے عمل پر پردہ ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدوں کے تعین کے لیے مذاکرات کی پیشکش کا بنیادی مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ بلا واسطہ مذاکرات کر رہی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ سرحدوں کے تعین کیے جانے کے معاملے میں حزب اللہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لبنانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اور دیگر استقامتی تنظیموں کا موقف اسرائیل کے حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ حزب اللہ صہیونی حکومت کو غیر قانونی سمجھتا ہے کہ جس نے علاقے اور فلسطینیوں کے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ صہیونی حکومت لبنان کے ساتھ متنازع علاقے میں تیل اور گیس کے ذخائر کے درپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صہیونیوں نے قدرتی ذخائر کے حصول میں لبنان کے سامنے روڑے اٹکانے کی کوشش کی تو پھر لبنانیوں کو اسے اس کام سے روکنا ہوگا اور ضرورت پڑنے پر اسرائیل کے مقابلے پر آنا ہوگا۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم اسرائیل کی فضائیہ کو کم نہیں سمجھتے اور اس میدان میں اسے امریکہ کی طرف سے جو کچھ بھی فراہم کیا جا رہا ہے وہ اہم ہے، لیکن ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج یمن کی جنگ 7ویں سال میں داخل ہو گئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فضائیہ کا وجود کافی نہیں ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جب سے اسرائیل نے شمالی فلسطین میں فوجی مشقیں شروع کی ہیں حزب اللہ بالکل چوکس ہے، ہم بالکل آمادہ ہیں، ہماری انگلی بندوق کے ٹریگر پر ہے، ہم دشمن کی ہر حماقت کا بھرپور اور فوری جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں بھی پوری طرح سے چوکسی برتی جا رہی ہے، شام کی فوج کی طرف سے بھی اور استقامتی محاذ کی طرف سے بھی چوکسی بڑھتی جا رہی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات کو جمہوریت کی رسوائی سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس رسوائی کا تعلق صرف ٹرمپ حکومت سے نہیں ہے بلکہ ریپبلکن پارٹی بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر ٹرمپ کی ذلت آمیز شکست سے خوش ہیں، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی حکومت تاریخ کی شفاف ترین، بے رحم ترین اور بے شرم ترین حکومت ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آس پاس یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کریں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روز نامہ آرمان ملی، جس نے ایک آرٹیکل شائع کیا جس کو عنوان ہے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا خواب۔ اخبار لکھتا ہے ٹرمپ اب بھی یہ قبول نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ ہار چکے ہیں اور اب بھی انہیں وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے لیے اپنے ذہنی طور پہ تیاری نہیں لگتی۔ ٹرمپ کو یہ لگتا تھا کہ وہ امریکی کاؤبوائے ہیں اور دوسرے ملکوں کو جو بھی اور جتنا بھی نقصان پہنچائیں گے امریکی عوام ان کی تعریف کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور امریکی عوام نے انہیں باہر کا راستہ دکھایا، مگر اب ٹرمپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا اور اسی لیے طرح طرح کے دعوے کر رہے ہیں۔ انہیں میں سے ایک دعویٰ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کا ارادہ بھی ہے۔ نیو یارک ٹائم نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ٹرمپ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے امکان کا جائزہ لیا تھا، لیکن ان کے مشیروں نے انہیں اس سے روک دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بھی نیو یارک ٹائم کے اس دعوے کی تصدیق کی ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ ٹرمپ اب جاتے جاتے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کے دعوے کر کے ریپبلکنز اور اپنی پارٹی کی پالیسیوں کی تقویت کریں اور حالات جو بائیڈن کے لیے مشکل تر کریں، مگر اس طرح کے دعووں کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھوس حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کو اب سر جھکا کر وائٹ ہاؤس سے نکلنا ہے۔ سامعین، روزنامہ رائے الیوم نے خبر لگائی ہے، یورپ نے بھی قبول کیا، چین سیاسی معاشی میدان میں قیادت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، ایسے حالات میں کہ جب امریکہ اپنے داخلی مسائل اور کرونا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مالی بحران میں الجھا ہوا ہے، چین فوجی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے دنیا کی قیادت کی سمت رواں دواں ہے۔ یورپی جرائد اور میڈیا کی تازہ رپورٹوں کے مطابق چین کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے کی سمت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی فوجی طاقت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ معاشی شعبے میں چین کی تازہ کامیابی ایک نئے علاقے تجارتی معاہدے پر دستخط ہیں، جس میں آسیان کے رکن ملکوں کے علاوہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ ان ملکوں میں دنیا کی ایک تہائی آبادی رہتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہے۔ کئی یورپی جرائد کے علاوہ ٹائمز اخبار نے بھی لکھا ہے کہ چین کا سیکیورٹی تسلط ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے ایک سرخی لگائی ہے، سرخی کچھ اس طرح ہے، کپل مشرا کی خانگی ہندوتوا آرمی۔ اخبار لکھتا ہے، بی جے پی متنازع لیڈر کپل مشرا نے ہندوتوا کی خانگی فوج کھڑی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سی اے اے، این آر سی اور این پی آر کے خلاف دہلی کے شاہین باغ میں احتجاجی مظاہروں کے پہلے سال میں دسمبر میں انہوں نے ہندوتوا آرمی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فوج میں نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ ہندو کٹر نوجوانوں کو ہندوتوا فوج میں شامل کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا جائے گا۔ مشرا نے اپنا امیج مخالف مسلم، عیسائی اور سکھ سیاستدان کا بنایا۔ وہ دہلی میں بی جے پی کے ایک کامیاب سپاہی بن کر ابھرے ہیں اور مسلسل متنازع اور اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں۔ بی جے پی کے تمام سینئر قائدین کی سرپرستی بھی انہیں حاصل ہے۔ انہوں نے ہزاروں مرتبہ اشتعال انگیزی کی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک منظم طریقے سے مہم چلاتے ہوئے لو جہاد، گھر واپسی، گاؤں رکشا جیسے موضوعات پر وہ اپنی علیحدہ فوج بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس فوج کو مسلمانوں، دلتوں اور عیسائیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ سوئن، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ خبریں نے عمران خان کا ایک بیان لگایا ہے، گلگت بلتستان الیکشن میں جیت پر عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ گلگت بلتستان الیکشن میں جیت پر عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کریں گے۔ عوام نے الیکشن میں جس طرح سیاسی شعور دکھایا، یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے خوش آئند ہے۔ گلگت بلتستان میں خوشحالی لانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ انہوں نے انتخابی اصلاحات پر قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنے خطاب میں کہا کہ میں الیکشن کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ 2013 کا الیکشن جب ختم ہوا تو سب جماعتوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ نون لیگ جیتی تھی، اس نے بھی کہا کہ سندھ میں دھاندلی ہوئی۔ پیپل پارٹی نے آر اوز کا الیکشن قرار دیا۔ ہم نے کہا کہ الیکشن میں چار حلقے کھول دو۔ 2013 میں 133 لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلیاں ہوئی ہیں۔ ہم نے چار حلقے کھولنے کا اس لیے کہا تھا کہ اگر چار حلقوں کا آڈٹ ہو جائے تو سب کے سامنے آ جائے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں، اور آئندہ الیکشن میں ساری خامیاں دور کی جا سکتی ہیں۔ سامعین، ایران کی نیوز ایجنسی ارنا نے خبر لگائی ہے، بائیڈن 3 احکامات کے ذریعے پابندیاں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وزیر خارجہ ایران۔ اخبار اس خبر کے ضمن میں لکھتا ہے، اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے اور ایران کی جانب سے وعدوں پر عمل میں وقت نہیں لگے گا، اور بائیڈن 3 احکامات کے ذریعے پابندیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں ٹرمپ کی شکست کے اسباب پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے اسی طرح امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن سے آشنائی کا ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ بین الاقوامی معاہدوں میں امریکہ کو واپس لائیں گے، جن میں ایٹمی معاہدہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں انتخابات کے بعد کشیدگی جاری ہے، جس کا خدشہ پہلے سے ہی ظاہر کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی سماج عجیب طرح سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس کی مثال امریکہ میں خانہ جنگی کے بعد نہیں ملتی۔ فلسطین الیوم نے خبر لگائی ہے، فلسطینیوں میں تقسیم ختم کرنے کی کوششوں کو جھٹکا۔ اس سرخی کے ذیل میں لکھا گیا ہے، فلسطینی انتظامیہ نے غاصب سینی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو 6 مہینے تک روکنے کے بعد اب اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جائیں گے۔ فلسطینی انتظامیہ کے اس اچانک فیصلے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ تنقید کرنے والے اس فیصلے کو بیروت اجلاس میں ہوئے اتفاق رائے کے خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں، جن میں فلسطینی تنظیموں نے غاصب سنی حکومت کے ساتھ تمام معاہدوں اور سیکورٹی تعاون کے خاتمے پر اتفاق کیا تھا۔ فلسطینی تجزیہ نگار مصطفیٰ ابراہیم کا کہنا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ کا یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں ہے، کیونکہ جب فلسطینی انتظامیہ نے اسرائیل سے تمام معاہدے اور ان کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، تب بھی اسے بخوبی علم تھا کہ یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا، اور یہ اعلان اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی تعاون کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ ان تمام کوششوں پر کاری ضرب ہے جن کے تحت فلسطینی تنظیموں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام مقدس دفاع، جس کے بعد پروگرام انداز جہاں نشر ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں مرساد فوجی آپریشن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ایران عراق جنگ، اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 اور ایران کی طرف سے اس قرارداد کو قبول کرنے کے تناظر میں مختصر گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر بھی روشنی ڈالی تھی، جس میں آپ نے جنگ بندی اور قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کے بارے میں مختلف نکات کی جانب اشارہ فرمایا تھا۔ آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ کے آخری مراحل میں انجام پانے والی اس معروف فوجی کارروائی کا ذکر کریں گے، جس نے صدام، منافقین خلق یعنی ایم کے او اور اس کے حامیوں کی خواہش کو ایک بار پھر ملیہ میٹ کر دیا۔ سامنے، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگرام میں قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کی وجوہات کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایران کی طرف سے قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کے بعد ڈکٹیٹر صدام نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایران نے کمزوری اور فوجی میدان میں ناکامی کی وجہ سے قرارداد کو منظور کیا ہے، لہذا اس نے بظاہر قرارداد کو منظور کرنے کے باوجود ایران پر کاری ضرب لگانے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ صدامی فورسز نے انہی اہداف کے حصول کے لیے جنوب سے شمال تک تمام محاذوں پر فورسز کی تعداد بڑھا کر حملے کا ماحول پیدا کر دیا۔ دوسری طرف ایرانی قیادت نے دشمن کی اس چال کا مقابلہ کرنے کے لیے رضاکاروں کو محاذ جنگ پر آنے کی اپیل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس اپیل پر ماضی کی طرح ایک بار پھر مختلف شہروں اور دیہاتوں سے جوک در جوک رضاکار بسیجی میدان جنگ کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو ان رضاکاروں کو مینج کرنے میں مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں، اور اتنی بڑی تعداد کو بھرتی کر کے محاذ جنگ پر منظم انداز میں لانا ایک مشکل امر ہو گیا۔ ایرانی مجاہدین کی اتنی بڑی تعداد اور محاذ جنگ پر وسیع جنگی آرائش کو دیکھ کر صدام اور اس کے حامی بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ صدامی فورسز ایران کے اہم سرحدی شہروں اہواز اور خرم شہر پر قبضے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس صورتحال میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے اپنے فرزند سید احمد خمینی کے ذریعے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر محسن رضائی کو ایک پیغام پہنچایا جس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید فرمائی کہ یہ حساس مرحلہ ہے، اسلام و کفر کی جنگ ہے، اس مرحلے میں دشمن کی کامیابی کفر کی کامیابی اور دشمن کی شکست کفر کی شکست ہے، ایک ایک میٹر پر جنگ ہونی چاہیے، کسی عذر کو بہانے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس مرحلے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے، اور اگر ناکامی ہو گئی تو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ہمیشہ کے لیے ذلیل اور مردہ تصور کیے جائیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کو جب میدان جنگ میں اعلیٰ کمانڈروں کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو سب میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے بقول، اس پیغام کے بعد فوجیوں، رضاکاروں اور تمام افراد میں نشاط و جہاد کی خوشبو واضح طور پر محسوس ہونے لگی۔ ایرانی مجاہدین میں 1980 جنگ کے اوائل جیسا جوش و جذبہ زندہ ہو گیا، اور یہ جذبہ ایک بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ صدام کو جب اس بات کی رپورٹ دی گئی کہ ایرانی فورسز اور رضاکار ایک بار پھر محاذ جنگ پر پہنچ گئے ہیں، تو اس نے ہنگامی اعلان میں، جسے ریڈیو عراق پر بھی نشر کیا گیا، عراقی فورسز کو جنوبی محاذ سے واپس آنے کا حکم جاری کر دیا تاکہ ایرانی حکومت پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ جنگ بندی پر یقین رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کو قبول کرنے پر تیار ہے۔ عراقی فوجی کمانڈ نے بھی باقاعدہ اعلان کر دیا کہ عراقی فورسز امن اور جنگ بندی کی خاطر محاذوں سے واپس آ رہی ہیں۔ عراق نے ایسی صورتحال میں فورسز کو محاذ جنگ سے واپس بلانے کا اعلان کیا کہ عالمی سطح پر بھی سیاسی حالات عراق کے حق میں نہیں رہتے۔ سیاسی حالات عراق کے حق میں نہیں تھے۔ عراق کے اندر بھی صدام کے فیصلوں پر اضطراب محسوس کیا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ایرانی فورسز کی تعداد میں اضافے اور ایرانی شہروں اور دیہاتوں میں محاذ جنگ کی طرف روانگی کا سلسلہ تیز سے تیز تر ہو رہا تھا۔ صدام کی طرف سے ان دنوں میں ایران کے بعض علاقوں کی طرف بڑھنے کی خبروں کو عالمی میڈیا نے بھی بیان کیا، بالخصوص فرانس کے اخبارات میں تو بعض تجزیے بھی شائع ہوئے جس میں کہا گیا کہ عراق نے جس طرح جنگ کا آغاز کیا تھا اب دوبارہ ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جنگ بندی کے لیے اپنی شرائط کو ایران پر ٹھونس سکے۔ بعض عراقی سفارتکار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ صدام اپنی فورسز کو سرحدوں پر تعینات کر کے ایران پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے تاکہ اپنی مرضی کی جنگ بندی کی شرائط ایران پر مسلط کر سکے۔ جرمن نیوز ایجنسی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ صدام نے قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کے باوجود ایک حربے کے طور پر اپنی فورسز کو شمالی اور جنوبی محاذوں پر حملوں کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کیا ہے تاکہ جنگ بندی کے لیے شروع ہونے والے مذاکرات میں اس جنگی آرائش کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ معروف جرمن اخبار رونڈ شاو نے اپنے تجزیے میں اس طرح اشارہ کیا کہ صدام اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس حربے سے جو چاہتا ہے حاصل کر لے گا۔ برطانیہ کے ایک ریڈیو نے اپنے تبصرے میں کہا، ایران میں ایک بار پھر 1980 جیسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ایران کی حکومت چاہتی ہے کہ اس صورتحال کو اپنی سیاسی، فوجی اور سفارتی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرے۔ دوسری طرف صدام کے ذہن میں یہ تاثر ابھرا کہ ایران کمزور ہو رہا ہے، اس لیے صلح کے لیے تیار ہے، تو اس کے ذہن میں توسیع پسندی کی حوث دوبارہ زندہ ہو گئی۔ لیکن صدام کا یہ تاثر ایک غلط فہمی کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور وہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ صدام اس فرصت سے استفادہ کر کے ایران کے بعض جنوبی شہروں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور ایرانی فورسز پر کاری ضربیں لگانا چاہتا تھا، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں اور اسلامی انقلاب کے جیالوں نے دشمن کی اس سازش کو بھانپ کر ناکام بنا دیا۔ ایرانی فورسز نے ایک بار پھر 8 سال پہلے والی جرت، حوصلے اور عزم بالجزم کا مظاہرہ کیا جس نے جارے دشمن کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیا۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف صدام نہیں تھا جو ایران کی طرف سے جنگ بندی کی اس پیشکش سے غلط استفادے کا خواہش مند تھا، بلکہ ایران کا انقلاب مخالف تھڑا ایم کے او بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ یہ منافقین کا وہ گروہ تھا جس نے ایران کی اسلامی اور الہی قیادت سے منحرف ہو کر اپنے راستے الگ کر دیے تھے، اور ایرانی انقلاب کی مخالفت میں ایسے گھناؤنے فعل انجام دیے جو اس گروپ کے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے کلنک کا ٹیکا بن کر نمایاں رہیں گے۔ منافقین خلق یعنی ایم کے او نامی اس گروہ نے ایران میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اور صدر، وزیراعظم، اراکین پارلیمنٹ سمیت 17,000 کے قریب ایرانی افراد کو دہشت گردانہ اقدامات سے قتل کیا۔ اس گروہ کے سرغنے مسعود رجوی اور اس کے حواریوں نے انقلاب دشمنی کی انتہا کرتے ہوئے صدام کے ہاں پناہ لے لی اور صدام کے آلہ کار میں تبدیل ہو گئے۔ جب قرارداد نمبر 598 کو ایران نے قبول کر لیا اور جنگ بندی کی باتیں سامنے آئیں تو ایم کے او کے سرغنے مسعود رجوی نے صدام کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس میٹنگ میں عراق کی اعلی فوجی کمانڈ بھی موجود تھی، جن میں بریگیڈیئر فاضل البراق التقریتی اور انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل صابر الدوری کا نام خصوصی طور پر لیا جا سکتا ہے۔ اس میٹنگ میں طے پایا کہ منافقین خلق یعنی ایم کے او کی فوجی شاخ کی طرف سے ایران پر زبردست حملہ کیا جائے گا اور عراقی فورسز ان کی بھرپور پشتبانی کریں گی۔ اس میٹنگ میں ایم کے او کے سرغنے مسعود رجوی نے صدام کو وعدہ دیا کہ میری فورسز بہت جلد سرحدوں کو عبور کر کے چند گھنٹوں میں ایران کے ایک بڑے شہر ہمدان پر، جو سرحد سے 2,500 کلومیٹر فاصلے پر ہے، تعینات ہو جائیں گی۔ صدام نے اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا شاید ایرانی حکومت سے نجات کا یہ بہترین موقع ثابت ہو۔ صدام نے آپریشن کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے تمام تر سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ ایم کے او کے منافقین اپنی میٹنگ میں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایران نے اس لیے جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی قرارداد کو قبول کیا ہے کیونکہ فوجی، سیاسی اور داخلی حوالے سے ایران اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ قبول کرنے پر مجبور ہے۔ لہذا اس موقع پر اگر ایم کے او کی طرف سے بھرپور حملہ کیا جائے گا تو کامیابی یقینی ہوگی۔ وہ اس خام خیالی میں یہ تصور کر رہے تھے کہ اسلامی حکومت کو ختم کرنا اب نہایت آسان ہو گیا ہے۔ منافقین خلق کے ان اہداف کے حصول کے لیے جنگی آپریشن فروغ جاویداں کی منصوبہ بندی شروع کر دی گئی۔ منافقین خلق کو اس جنگی آپریشن میں سخت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایرانی مجاہدین نے فوجی آپریشن کے مقابلے کے لیے مرسات فوجی آپریشن ترتیب دیا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ تو اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ و نافذ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور ناظرین آج ہم اس پروگرام میں گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔
پاکستان کے مجوزہ عبوری صوبے گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 میں سے 23 نشستوں پر اتوار کے روز ہونے والے انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے واضح برتری حاصل کر لی ہے، تاہم وہ اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی 33 ارکان پر مشتمل ہے، جن میں سے 24 کا انتخاب براہ راست عوامی ووٹوں سے عمل میں آتا ہے۔ تادم تحریر موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق گلگت بلتستان کی 24 رکنی اسمبلی میں تحریک انصاف 9 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ 7 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک حلقے میں انتخابات ملتوی کر دیے گئے، جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اپوزیشن جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے پولنگ اور گنتی کے عمل کے دوران بےضابطگیوں اور مبینہ دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں چیئرمین پی 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 نے کہا، میرا الیکشن چوری کر لیا گیا، میں جلد گلگت بلتستان کے عوام کے احتجاج میں ان کے ساتھ شریک ہوں گا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے حکمراں جماعت کے لیے سادہ اکثریت حاصل نہ کر پانے کو شرمناک قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وفاق میں موجود حکمراں جماعت کو پہلی مرتبہ یہاں ایسی شکست فاش ہوئی ہے، یہ شکست آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے اس مرتبہ کے انتخابات کو اس لیے بھی خاصی اہمیت حاصل تھی کہ اس کے لیے اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کے علاوہ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بھی بھرپور مہم چلائی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی الیکشن سے کچھ عرصے قبل گلگت بلتستان کا دورہ کیا تھا اور علاقے کو عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن الیکشن سے محض ایک دن پہلے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینا قومی مفاد میں نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں پہلے اسمبلی انتخابات سن 2009 میں ہوئے تھے، جب اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کی حکومت نے علاقے کو اندرون خود مختاری دینے کا قانون منظور کیا تھا۔ 6 اضلاع پر مشتمل اس موقع پر گلگت بلتستان کی کل آبادی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 22 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے، جن میں سے 7,17,000 سے زائد افراد رائے دہی کا حق رکھتے ہیں۔
آج کے پروگرام میں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد کو اور بیلجیم سے پاکستان کے سابق سیاستدان اور ممتاز بین الاقوامی مبصر ڈاکٹر محمد فیصل خان صاحب کو شریک کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر محمد فیصل خان صاحب سے اسکائپ کے ذریعے رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ خان صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی جناب، گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کیسے رہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں اس کو باقاعدہ مانیٹر کیا گیا تھا EU کی جانب سے بھی، اور جو ہمارے غیر جانبدار سرویئر وہاں پر موجود تھے مبصر، انہوں نے بھی مانیٹر کیا۔ وہاں پہ جو ان کی رپورٹس ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ بالکل درست اور شفاف ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پلس اور گیلپ جو ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں سرکاری جماعت نکلے گی۔ دیکھیے، میں ایک بات اس میں یہ بتاتا چلوں، کیونکہ میں خود پاکستان میں الیکشن لڑ چکا ہوں، قومی سے بھی میں نے لڑا تھا کراچی سے۔ یہاں اصل میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، الیکشن میں جو جلسے کامیابی کی امید نہیں ہے، یہ کامیابی کی کا وہ گارنٹی نہیں ہے۔ آپ امید رکھ سکتے ہیں جلسے کو دیکھ کے کہ بھائی یہ جلسہ میرا بہت بڑا تھا، بڑے لوگ شامل تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جلسے میدان تو بھر دیتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے، اور لیکن بیلٹ باکس نہیں بھرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسوں کے اندر ہر عمر کا آدمی ہوتا ہے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور بچے بھی ہوتے ہیں، بعض وقت پوری فیملیز چلی آتی ہیں۔ لیکن جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو اس میں 18 سال سے زیادہ کے جو لوگ سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری ٹیکنیکل پرابلمز آ جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر اگر ایک چیز یہ دیکھیں، اچھا دوسرا پھر اگر آپ ان کی بنیاد جو بنا رہی ہیں اس وقت مسلم لیگ نواز، آپ مجھے بتائیے شرافت صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ کو تجربہ ہے سیاست میں، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے اگر کہیں ہوئے تو وہ جماعت اسلامی کے تھے، اور اس کے بعد اگر کسی کے کامیاب جلسے ہوئے تو تحریک لبیک ہے، جس نے آج کل اسلام آباد میں ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کہاں ہے آج جماعت اسلامی اور کہاں ہے تحریک لبیک۔ تو جلسوں کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ ہمیں یہ سیٹیں مل جائیں گی، اب بلاول صاحب نے یہ کہا تھا جیسے آپ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح چھین گئی۔ دیکھیے، پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے اس الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کو ایک ملی تھی اور ایک ان کو اس کے اندر ملی تھی جو مخصوص نشست تھی، دو نشستیں وہ لے کے آئی تھی۔ تو اس مرتبہ بھی بنیادی طور پر یہ جو اصل میں جو سرکار کو جو سیٹیں ملی ہیں اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی تو پہلی وجوہات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ گلگت اور بلتستان کے اندر عموماً یہ رہا ہے کہ جتنے بھی پہلے الیکشن ہوئے وہ لوگ عموماً حکومت کے ساتھ جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس مرتبہ حکومت کے ساتھ ایک تو یہ وجہ بھی تھی، دوسری جو مسلم لیگ نون اس سے پہلے جو کامیاب ہوئی تھی اس کے ہارنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو نواز شریف صاحب جو نیریٹو لیا تھا فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف, اس کے اوپر سے لوگ وہاں کے ناراض تھے. مطلب یہ میں آپ کو تجزیہ ہوا ہی نہیں دے رہا, میرے وہاں پہ کئی لوگوں سے باتیں ہوئی, بڑے سینئر موسٹ لوگوں سے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپورٹر تھے. انہوں نے یہ کہا, ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ہے, اور جو کچھ ابھی بھارت نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے آپ کو پتا ہے, تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا کم از کم ایک فیصلہ ہونا چاہیے, اور ہم ایک بطور ایک مسلمان جو خطہ ہے ہمارا, ہم پاکستان کے ساتھ جائیں, جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم پاکستان کے ساتھ مل جائیں, صوبہ ہمارا بن جائے. لیکن جو نواز شریف نے جو پاکستان کی ریاست اور فوج کے خلاف لیا تھا اس کو وہاں لوگوں نے ناپسند کیا. اچھا اس میں ایک اور سب سے بڑا عنصر ہے جو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا, اس کو بھی میں نے بڑا معلومات کی ہے اور کئی لوگوں سے اس پہ بات ہوئی, کہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جا کر گلگت بلتستان میں کئی جگہ یہ کہا تھا کہ جناب آپ, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہمارے اہل تشریف کا کے لوگ زیادہ ہیں وہاں پہ, تو انہوں نے جا کے کئی جلسوں میں یہ کہا کہ جناب میرے گھر پہ حسن بھی ہے, میرے گھر پہ حسین بھی ہے, اور جو اس قسم کی مطلب انہوں نے کوشش کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ اہل تشریح سے بہت ان کا قریبی رابطہ ہے, یا مطلب جو بھی آپ جسے پولیٹیکل, اس میں لوگوں نے کہا کہ جناب ان کا تو ہمیں پورا ماضی پتا ہے, یہ صرف ووٹ لینے کے لیے اگر اپنے مذہب کو آگے پیچھے فقہی طور پہ کر رہے ہیں تو یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں. یہ میں آپ سے پکی بات بتا رہا ہوں, یہ کئی لوگوں نے کہا ہے مجھے, ایون جو مسلم لیگ نواز کے لوگ تھے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب یہ باتیں سنی تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے مسلم لیگ نواز کو ووٹ نہیں دینا. بنیادی طور پر اصل میں کچھ وجوہات ہوئی ہیں یہ جس کی وجہ سے, لیکن جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن بالکل شفاف ہے اور اس کے اندر کہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی.
بہت بہت شکریہ جناب. اور ناظرین ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ اس وقت برقرار ہوا ہے پاکستان کی سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد سے. جی فوزیہ, آپ کیا کہتی ہیں گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بارے میں؟
بہت شکریہ. دیکھیے پہلے تو میرا خیال ہے کہ نتائج پہ آنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے
جی
کہ ایک تو گلگت بلتستان کی اسمبلی کے یہ تیسرے تواتر کے ساتھ انتخابات ہیں
جی,
اور ہم نے پہلے دونوں انتخابات میں دیکھا, اور یہ عام کچھ ہمارے یہاں روایت رہی ہے
جی
کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر میں اکثر دیکھا جائے, یا ابھی گلگت بلتستان میں بھی یہ تیسری ٹرم ہے
جی
کہ جو مرکز میں حکومت ہے اس کی وہاں اکثریت ہمیں دکھائی دی ہے
جی.
یہ ماضی میں آزاد کشمیر کے تقریباً تمام انتخابات میں ہم اسی طرح کی صورتحال دیکھتے رہتے ہیں
جی.
ایک تو یہ روایتی سی بات آتی ہے, لیکن اس دفعہ انتخابات سے قبل جو کمپین کی گئی, خاص طور پہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک بہت منظم طور پہ اور بہت زیادہ اگر اس کو کہا جائے کہ ایک تسلسل کے ساتھ جو کمپین کی ہے, ماضی میں اس طرح کی کمپین نہیں ہوتی رہی
جی جی.
اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت کے وزراء بھی گئے, پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو نائب صدر ہیں
جی جی.
مریم نواز بھی گئی, اور ایک کمپین کو اتنی زیادہ ایک پورے ملک میں متعارف کرایا گیا. پہلے بھی گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے لیکن پورے ملک میں اس کے اثرات نہیں ہوتے تھے, اس دفعہ اس کی کمپین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ رہی ہے. اچھا اس کی وجہ سے بہت سے سوالات بھی آ رہے تھے, بہت سی جانب سے کچھ باتیں بھی کی جاتی تھی, لیکن جو بعض اوقات باعث تشویش بات بھی ہوتی ہے, ہمارے یہاں جو اس وقت ریلوے منسٹر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خود کو نمائندہ بھی بار بار ظاہر کرتے ہیں, انہوں نے تقریباً آلموسٹ یہی نتائج جو ہے
جی.
اس کا کئی دفعہ ٹی وی پہ اظہار بھی کیا, یہ تھوڑی سی اس پہ کوشچن آنے لگ جاتے ہیں
جی.
دوسری جانب جو بہت سنجیدہ بات ہے, اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ان کو ایک ایسی آزادی دینے کے حوالے سے, پاکستان میں اس کو اسمبلی میں شامل کرنے کے حوالے سے, صوبہ کا درجہ قرار دینے کے حوالے سے, اس کی جو اہمیت اس دفعہ تھی, اور اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں انڈیپینڈنس کا جیتنا جو ہے یہ بہت سنجیدہ سوال ہے کہ کیا ابھی تک یہاں تو سیاسی جماعتیں اپنا بہتر میسج پہنچا نہیں سکیں اور انڈیپینڈنس آئے, یا سیاسی جماعتیں اپنا بہتر کینڈیڈیٹ نہیں دے سکی کہ انڈیپینڈنس جو ہے اتنی بڑی تعداد میں آئے
جی.
اب اس سے جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ میں سمجھتی ہوں احتجاج تو جیسے آپ نے اپنے کوشچن میں بھی کہا اور جیسے بات بھی کی جا رہی ہے
جی.
احتجاج تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے فوری طور پہ الیکشن جو ان کا کمیشن کا آفس تھا وہاں احتجاج ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مسلم لیگ نواز نے بھی اس کو مسترد کیا. احتجاج تو ایک الگ بات ہے, لیکن کل کو اگر یہ حکومت کوئی بھی بنائی جاتی ہے تو یقیناً جو انڈیپینڈنٹس ہیں
جی.
ان کو ایک آپ کو اس میں دھارے میں لانا پڑے گا. پھر یہ سیاست میں جو خرید و فروخت کی بات آتی ہے, پھر یہ ہوگا کہ ایک بڑی تعداد میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے خریدا جائے گا. کس طرح کی ایک شکل بنے گی اور کس نظریے سوچ کے تحت جو ہے وہ کل کو حکومت چلے گی, یہ میرے خیال میں بہت سنجیدہ قسم کی صورتحال ہوگی. اور ہم نے ماضی میں بہت دفعہ دیکھا, اور خاص طور پہ اگر ہم 85 کی جس اسمبلی ہم دیکھتے ہیں جو غیر جماعتی اس ملک میں آئی تھی, تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو ساتھ ملاتے ملاتے جو ہے وہ میں اس قدر پریشانی آتی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ان کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے. کیا یہ آنے والی اسمبلی جو ہے اسی قسم کی جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کے آئے روز کے مطالبات پہ اسمبلی چلے گی, یا آگے آنے والے وقت کیا ہوگا؟ یہ بڑا ایک سنجیدہ سوال جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے, کیونکہ جو اس وقت تحریک انصاف ہے وہ بھی سمپل میجورٹی نہیں لے سکی. اور جو سب سے عجیب بات ہے, مجھے خود بھی وہاں جانے کا مختلف اوقات میں جانے کا اتفاق ہوا
جی جی.
وہاں عوام میں یہ تو یقیناً ہوگا کہ شاید کوئی سرکاری جماعت کے حوالے سے, لیکن وہاں ان کی جڑیں موجود نہیں ہیں
جی.
تحریک انصاف کی اور ظاہر ہے کہ نئی جماعت ہے وہاں, جس میں ابھی اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. کچھ لوگوں کو اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لوگ تھے وہاں
پچھلی
دفعہ حکومت میں تھے ان کو کچھ توڑا گیا ہے. اس پہ یہ حکومت جو کچھ جو اس میں کامیاب ہوئے ہیں, پھر کچھ لوگوں کو اس نے ذکر نہیں دیا تھا جو کامیاب ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سنجیدہ آنے والے وقت میں سوال مجھے دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح یہ حکومت بنائی جائے گی اور کس طرح وہ جو اپنا جو کام ہے وہ کس طرح کرے گی. کیونکہ یہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگی اور وہ ایک منظم طور پہ پروگرام کے تحت ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں کی مقبول ترین جماعت سمجھی جاتی ہے, اور ابھی بھی اگر ووٹوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے تو وہ تقریباً تمام سیٹس پہ نمبر دو پہ آتے ہوئے اور قریب قریب جو ہے انہوں نے جیتنے والے کے قریب جو ہے وہ ووٹ لیے ہیں. تو اس سے اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ظاہر ہے کہ بڑی ٹف جو ہے وہ ٹائم دے سکتی ہے, اور اس کے نتائج جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس پہ اثر انداز بھی ہوگی. اور ابھی جو تحریک کا جس کا آغاز کیا ہے بلاول بھٹو نے, دو بات, ایک تو دھرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ایک جو جلسہ کیا تھا وہ یقیناً بہت بھرپور تھا. اور یہ اگر تحریک جو ہے جس طرح بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ وہ اگر اپنی جو جس کا وہ ظاہر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں اس کو مسترد کرتے ہوئے, تو اسلام آباد کی طرف مارچ کی بھی انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے. تو یہ اسلام آباد مارچ کی اگر بات کی جائے تو وہ پہلے ہی یہاں اسلام آباد میں پاکستان میں بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ گمبھیر سامنے آ رہے ہیں, چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہے یا سیاسی طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہاں
جی.
کچھ کافی عرصے سے زیادہ بہتر صورتحال نہیں ہے. تو یہ ابھی آنے والے وقت میں لائے عمل کیا ہوتا ہے
جی جی.
پی ڈی ایم اس کو کس طرح ٹیک اپ کرتی ہے یہ تو ہم بعد میں اس کو دیکھیں گے کہ کیا اس کا لائے عمل بنایا جاتا ہے, لیکن فی الحال جو ہے وہ کچھ زیادہ جی. بہتر ہم نتائج کی بات نہیں کیے کر سکتے
جی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. اور اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ارباب خضر حیا صاحب سے, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی حیا صاحب, آپ کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان کے نتائج پر؟
جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشن کا تعلق ہے تو
جی.
اگر آپ حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں تو اگر آپ جلسے دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسوں میں کس قدر لوگوں نے شرکت کی تھی اور کس قسم کے جلسے وہ ہوئے تھے, تو اس وقت تو ہمیں یہی محسوس ہوا تھا کہ یہ الیکشن ہم جیت چکے ہیں. لیکن اس وقت بھی ہم نے یہ الزام لگایا تھا کہ حکومت ہمارے ساتھ دھاندلی کرے گی, اور وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا. اور حکومت نے اس قسم کی دھاندلی کی جبکہ جس کی تاریخ پہ مثال ملنا مشکل ہے, کیونکہ موجودہ حکومت تو دھاندلی کی پیداوار ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے اور کس طرح یہ اقتدار میں آئی ہے, تو وہی گیم گلگت بلتستان پاکستان میں بھی کھیلا گیا ہمارے ساتھ اور ہمیں ایک منظم سازش کے تحت الیکشن سے باہر کیا گیا ہے, لیکن تمام تر دالنے کے باوجود کیونکہ ہم دو تین سیٹیں جیت چکے ہیں تو اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں تو یہ اس ملک کے ساتھ بہت جذبی ہو رہی ہے, کیونکہ اگر اس طرح تازیاں ہوتی رہی تو یہ ملک میرے خیال میں چل ہی نہیں سکے گا, کیونکہ اب ہم خاموش تو بیٹھنے والے ہیں ہی نہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم بن چکی ہے, ہمارے جلسے ملک بھر میں ہو رہے ہیں
جی.
تو اب جو یہاں پر دانی ہوئی تو اس کے خلاف بھی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم دھرنے بھی دیں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم ہر حد تک جائیں گے, کیونکہ اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے عمران خان صاحب کی, تو یہ اب گلگت بلتستان میں بھی سلیکٹڈ حکومت بننے جا رہی ہے, تو آخر یہ میرے خیال میں اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے جس کے خلاف ہم کسی صورت خاموش نہیں بیٹھیں گے. ابھی چند دنوں میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے جس میں ہم آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہم فوزیہ شاہد کے بھی شکر گزار ہیں, آپ نے ہمارے تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. بہرحال گلگت بلتستان کے عوام نے جیسا کہ ان کی روایت رہی ہے کہ حکمران جماعت کے حق میں ان کا ووٹ پڑتا رہا ہے, اس بار انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 9 امیدوار وہاں سے جیتے ہیں, 7 امیدوار آزاد ہیں, اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت وہاں بن جائے گی. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت وہاں بن تو جائے گی, اس حکومت کے سامنے جو چیلنج ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان چیلنجوں سے کیسے نپٹ سکتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج ان کے سامنے وہ توقعات ہیں جن کے پیش نظر گلگت بلتستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, اور ان کا سب سے بڑا مطالبہ اپنے خطے کو صوبے میں تبدیل کروانا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سلسلے میں کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کس طرح سے اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. Thank you.